لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكن ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ، جس میں ہزار ہا اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کے جامعات کے ناظمین کا 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں مائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر ضد کرتے ہوئے بلا سبب اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب.
آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عرض ہے، آپ نے کل مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کے قریب کوئی ایسی حرکت کرنا یا آواز پیدا کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو، ایسا کرنا ناجائز ہے. اس کے متعلق بہت ہی ایک کامن مسئلہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جامعۃ المدینہ میں جو رہائشی طلبا ہوتے ہیں ان کو آرام کے لیے مکاتب دیے جاتے ہیں، ان میں جو اسلامی بھائی آرام فرماتے ہیں رات کو، تو بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ اسلامی بھائی کو نیند میں بہت بلند آواز سے تھراٹے لینے کی عادت ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض اسلامی بھائی جو ہیں نیند میں غیر اختیاری طور پر کچھ حرکات و سکنات کرنے کے بھی عادی ہوتے ہیں اور بعض چلنے کے بھی عادی ہوتے ہیں. تو ایسے اسلامی بھائیوں کا کیا ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ وہاں سے اپنی جگہ علیحدہ کر کے سوئے جہاں سے دوسرے مسلمان ان کی نیند نہ خراب ہو؟ بعض اوقات اسلامی کو نیند خراب ہو جاتی ہے خراٹوں کی وجہ سے، اور اسی طرح سے دیگر اسلامی بھائیوں کو ان کے متعلق کیا تاثرات اختیار کرنے چاہیے آپس میں، اور اس کی وجہ اور علاج بھی ارشاد فرما دیجیے.
یہ واقعی خراٹے اگر کوئی لیتا ہو نا زور زور سے تو میں بھی نہ سو سکوں. اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیند میں بہت پکے ہوتے ہیں، اور ایسے پکے کہ ہمارے باب المدینہ میں آگرہ تاج کالونی ایک علاقہ ہے، وہاں 1965 یا 1971 میں جو پاک و ہند کی جنگ ہوئی تھی 71 میں غالبا، تو وہاں 2 بم گرے تھے. یہ آبادی ہے، بہت لوگ بیچارے شہید ہوئے تھے اس میں، ہم گئے تھے، وہ بہت لاشیں رکھی تھی. وہیں کا ایک مقامی جو اسلامی بھائی تھا وہ ماحول میں آ گیا، وہ بولتا تھا فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی. تو میں نے اس کو بولا کہ الارم رکھ لو، تو اس نے بولا الارم میں میری آنکھ کیا کھلے گی، جو آگرہ تاج میں بم گرے تھے لو میری اس دھماکے میں آنکھ نہیں کھلی تھی. واقعی ایسا دھماکہ تھا کہ لاشوں کے انبار لگ گئے لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، ایسی پکی نہیں. تو یوں بھی ہوتا ہے نیند میں بولنے والوں کو، بات بولتے ہیں بےچارے نیند میں اور بات چلتے بھی ہیں، مگر چلنے والوں کی نادر صورت ہے کہ کوئی چلے، سب نہیں چلتے. بولنے والے بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، خراٹے والے شاید نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، کسی کے خراٹے مناسب آواز ہوتی ہے، اور خراٹے کی بے ضرر آواز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی خراٹا سلام کے لیے حاضر ہوتا تھا، تو تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا بے ضرر ہے، ضرر کا تصور نہیں. اب اگر بے ضرر خراٹے ہیں کسی کے تو وہ تو ظاہر ہے کہ سب کے ساتھ چل جائے گا. بعض اوقات خراٹے ایسے ہوتے ہیں کہ کئی مکتب پار کر کے بھی پہنچتے ہوں گے، ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو ایسے خراٹے والوں کو طلبا آپس میں لڑ بھیڑ کر نہیں، ناظم اپنے مطلب آپس میں مشوروں کے ذریعے ان کی کوئی ترکیب بنائے اور ان کا دروازہ مضبوط بند رکھا جائے، اور ذہن نصیب کے دروازہ موٹا ہو کے ساؤنڈ پروف جس کو بولتے ہیں، کہ کھراٹے ان کے دیواروں سے ٹکرا دے پھرے باہر نہ نکلے تو کسی کو تکلیف نہ ہو. اس سے تب ایسی صورت میں یہ کہ ضرر اور نفع کو پیش نظر رکھ کر ترکیب بنائی جائے. تو خراٹے والوں کا اور یہ آپس میں مل کر ہی میں کیا حل کروں، کتنے خراٹے والے ہیں، ایک کا دکھا ہی ہوتا ہوگا. تو اس طرح کے مطلب ان کی کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے، یا ایسے اس طرح بھائی ہیں کہ جو ان کے خراٹوں میں نیند آ جاتی، جن کو جیسے میں نے بھی بم کے دھماکے میں سونے والے کا تذکرہ کیا، تو ان کو خراٹوں سے کیا اس کی صحت پر اثر پڑے گا. اور یہ لگتا ہے کہ سائل محترم خود حساس طبیعت کے ہوں، ان کو خراٹے دوسروں کے خراٹے راس نہ آتے ہوں، اس لیے یہ سوال. پہلی بار شاید سینکڑوں مدنی مذاکرے ہو گئے، شاید یہ پہلی بار یہ سوال آیا سامنے. یہ شاید میری کوالٹی ہے، اس کا کوئی علاج اسے شاید ڈاکٹروں کے پاس نہ ہو. بہت سارے امراض ہوتے ہیں جس کا علاج نہیں ہوتا ڈاکٹروں کے پاس.
خراٹے جس کے بلند ہوتے ہیں اس پر ہنسنا کیسا، اس کو مذاق کرنا؟
نہیں، اس کا دل آزاری تو گناہ سے کہ اس کے اختیار میں نہیں نا خراٹے. جیسے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بھی سمجھو ایک طرح کی بیماری ہے بےچارے کو، کہ اس کے خراٹوں سے لوگوں کو ایزا ہوتی ہے، نہیں اس کا قصور نہیں ہے. اس پر ہنسیں گے مذاق اڑائیں گے تو گناہگار ہوں گے. ابھی تک اگر کسی نے اس طرح مذاق اڑایا، دل دکھایا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرے. تو یہ بھی واقعی اگر دل آزاری کی صورت اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کو خراٹے شاہ بھی نہ کیا جائے. میں نے خراٹے شاہ کہہ دیا، میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں، مگر میں نے شخص معین کو نہیں کہا. البتہ آپ نہ کہیں کسی کو، ورنہ واقعی اس کی دل آزاری ہونے کی صورت میں یہ بھی گناہ ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ولا تنابزو بالالقاب کے تحت آ جائے کہ برے لقب سے مت پکارو.
یہ تو جامعہ والوں کے لیے آپ نے حال ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے علیحدہ مکتب بنا دیا جائے. گھروں والے کیا کریں، گھروں میں بھی بعض اوقات یہ مسائل ہوتے ہیں.
بڑا ویلا لے لے، بنگلہ لے لے،
اس کا بابا شرعی حکم کیا ہوگا؟ کہ مطلب اس شخص کے لیے سونا کیسا ہو لوگوں کے ساتھ، باقی جن کو اذیت ہوتی ہو.
گھر والے اتفاق رائے سے یاد دے دیں کہ جا ہم تجھے رائے خدا میں وقف کیا، تو وقف ہو جائے، وقف مدینہ ہو جائے، خراٹے کا ہو سکتا ہے علاج ہو جائے، قبول کر لی. ان کو یہ لگتا ہے خراٹوں سے کچھ یہ بےچارے متاثر ہیں، واسطہ پڑا لگتا ہے. جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے نا، جب سفر سے آیا ہوا ہوتا ہے، بہت سفر کیا ہوتا ہے، تو اس وقت خراٹے زیادہ پر شباب پرسکون ہوتا ہے کم. تو خراٹے یعنی کہ اللہ طول نہیں ہوتے، یہ کبھی آتے ہیں، کبھی اتار چڑھا ہوتا ہے اس کا، کبھی پرسکون ہو جاتا ہے، پھر اچانک وہ جوش میں آ جاتے ہیں خراٹے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مسجد کے اندر سے کس کس کو نکالنے کا حکم ہے؟
مسجد میں کوئی اپنی زبان سے ایزا دیتا ہو تو اس کے لیے جس کو قدرت حاصل ہے اس کو چاہیے کہ اس زبان سے ایزا دینے والے کو مسجد میں نہ گھسنے دے، واجب ہے اس کو روکنا. اس طرح پاگل کو مسجد سے روکنا واجب ہے، جس سے لوگوں کو ایزا ہوتی ہے نا، جس پاگل سے. تو حدیث شریف میں نا کہ مسجد کو بچوں سے پاگلوں سے بچاؤ، تو جو بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ نجاست کر دیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے بچے کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہے. اس کو پیمپر باندھ کر بھی نہیں لا سکتے، یعنی جس سے نجاست کا ظن غالب ہے اس کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہے. اور جس بچے سے نجاست کا ظن غالب نہیں ہے اس کو بھی لانا مکروہ تنزیہ ہے، بہتر ہے کہ اس کو بھی نہ لایا جائے. پاگل کو بھی مسجد میں نہ لایا جائے، صرف آصف زدہ کو نہ لایا جائے جس کو دورے پڑتے ہیں، اسی طرح ایسے مریض کو نہ لایا جائے جس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، ایزا ہوتی ہے. مان کینسر کا مریض ہے اور اس کے منہ کا کینسر صاف نظر آ رہا ہے، ایسا زخم ہے جس سے بدبو آتی ہے تو اس سے بھی مسجد کو بچانا واجب ہے، اور ایسے مریضوں کو بھی مسجد میں آنا نہیں چاہیے، نماز بھی اپنی بے شک گھر پہ پڑھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یا سیدی، عرض یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ میں بعض طلبہ موبائل استعمال کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں بھر، تو صبح کو طلبہ شکایات بھی کر رہے تھے کہ ہماری نیند اور ہم بیزار ہیں ان سے، ہمارے لیے کچھ تو اس کا حل ارشاد فرما دیجئے۔
یہ تو ہے کہ جب اس کو سویا ہوا تو اس کے قریب تو جب تلاوت ہی بلند کرنا بلند آواز سے منع ہے کہ اگر اس کو ایزا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بات کرنا تو بدرجہ اولا منع ہو گیا، کہ تلاوت سن کر تو اگلا بھی کچھ چپ رہے گا کہ چلو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے فتح رضویہ شریف میں دو جگہ پڑھا ہے کہ ایک شخص زور زور سے ذکر کر رہا تھا تو اس کو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے نکلوا دیا۔ تو اس سے یہ کہ وہ ذکر جہری جو ہے ذکر بالجہر، اس کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، بلکہ وہ وقت لوگوں کی انفرادی عبادت کا ہوگا یا اجتماعی عبادت کا ہوگا، جیسے نماز کے وقت میں لوگ سنت نفلیں پڑھ رہے ہیں، ایسے وقت میں ہو سکتا ہے اس نے بلند آباد سے ذکر کیا ہو اس لیے اس کو نکلوا دیا ہو۔ تو اسی طرح موبائل پر گفتگو سے بھی اگر کسی سونے والے کو ایزا ہو رہی ہے تو یہ موبائل پر بات کرنے والے کی بھول ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو ایسا کرنے دیا جائے۔ اگر محبت سے سمجھائیں، ورنہ وہ ناظم صاحب کو شکایت کی جائے، ناظم صاحب کو سمجھائیں، استاد صاحب سمجھائیں، کوئی تو سمجھانے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ یار یہ موبائل فون اتنا ہم ہو گیا کہ وقت کے درد سر، تو اس کا علاج بھی نہیں ہے، بچے کا موبائل آ گیا، کھانا مانگ کرے، کتاب پڑھنے کے لیے خیرات مانگنی ہے مفت کا رسالہ مل جائے تو پڑھوں، موبائل جھک مار کے خریدیں گے، بڑبڑ بڑبڑ کرنے کی عادت جو ہے، اور اس کا بل بھی تو پیمنٹ کرتے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مایا ناز تصنیف گھریلو علاج منظر عام پر آئی ہے، بہت معلوماتی کتاب ہے، تو کیا ناظمین جامعات کے طلبہ کے لیے اس میں سے علاج تجویز کر سکتے ہیں؟
جی نہیں، اس میں شروع میں میں نے بہت سارے قواعد لکھ دیے علاج کے تعلق سے، اس کو پیش نظر رکھیے کہ ہر ایک کی طبیعت کے ہر دوا موافق ہونا ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ شہد جس کو شفا کہا گیا یہ شہد بھی ہر ایک کے لیے موافق آنا ضروری نہیں ہے، سفرا بھی مزاج اس کے لیے موافق نہیں ہے، شہد جس کو دست ہو گئے اس کے لیے بھی موافق نہیں آئی کیونکہ یہ تو قبض کشا ہے شہد جو ہے، تو اس لیے حکیم یعنی طبیب کے مشورے ہی سے علاج کرنا چاہیے، اور ایک ہی طبیب ہو، جو ایک ہی ہوگا تو مزاج شناس ہو جائے گا، نئے نئے ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی ایک اکائی سے چلیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے باپو مائک پکڑ لیجئے، یہ باپو ہمارے کہاں سے ہو؟ مدینۃ المرشد بریلی شریف سے ہے، وہاں کے ذمہ دار ہیں، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں، نوری ہیں، وہ طالب ہونا اور بات ہے لیکن میرا پیر میرا پیر، آپ کا پیر آپ کا پیر، آپ کا پیر بہت اونچا ہے، اس کی غلامی اور اس کی عقیدت پر مجھے فخر ہے کہ میں ان کا عقیدت مند ہوں، اور ان کا امامہ پہن کر میں نے نمازیں پڑھائی ہیں،
سبحان اللہ،
مجھے فخر ہے،
سبحان اللہ، ان کی نسبتوں کے تو خیال آپ کا دامن ملا ہے۔
بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح ابھی ہمیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیٹھ کر تنظیمی حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا، چونکہ خصوصاً باب المدینہ کے اندر جامعات کی تقسیم دو طرح سے، کہ کل وقتی جامعات بھی ہیں اور وہیں پر جز وقتی جامعات بھی ہیں، اب کل وقتی جامعات کے طلبہ جو ہیں ان کو تو ناظم جدول ترکیب بنا کر ذیلی حلقوں کے اندر بھیج دیتے ہیں، مدنی کام کرتے ہیں، مدنی سوچ ملتی رہتی، وہیں پر جز وقتی جامعات کے اندر ایک کثیر تعداد ہمارے پاس ایسے طلبہ کی آتی ہے کہ جو دنیاوی طور پر تعلیم حاصل بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹیوشنز بھی رکھی ہوتی ہیں اور پرائیویٹ جابس بھی کرتے ہیں، تو ایسے اسلام بھائی اور ان کے علاوہ بہت سے ہمارے ایسے طلبہ جو آئمہ مساجد ہیں اور وہ یقیناً ان مذاکرات کے اندر، ان مدنی مذاکروں میں حاضر نہیں ہو پاتے، تو ان اسلام بھائیوں کی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کس طرح تربیت کی جا سکتی ہے اور کس طرح ان کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آپ تربیت فرما دیجیے.
دیکھو، ان جامعات میں جو طلبہ ہوتے ہیں نا جز وقتی میں، یہ وہ مصروف لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے یہ جو دیگر جامعات ہیں جس کو ریگولر جامعات بولتے ہیں، ریگولر اردو میں مقیم غیر مقیم جو طلبہ ہوتے ہیں یہ ہمارے، ان میں نہیں آتے، ان کے وقت نہیں دیتے، تو جو وقت دیں وہ ہم لے لیتے ہیں کہ چلو بھائی جز وقتی تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، آپ تو آؤ تو صحیح. اب یہ کہ اسی لیے تو ہم اساتذہ اور ناظمین کی یہ ترکیبیں بناتے ہیں کہ یہ حضرات جب ان کا جس قدر ذہن بنے گا مدنی کاموں کے تعلق سے، تو وہ اپنے، یہ لوگ جز وقتی میں بھی ہوتے ہیں، وقتی میں بھی ہوتے ہیں، سب میں ہوتے ہیں نا اساتذہ اور ہمارے ناظمین، تو یہ وہاں کام کریں گے.
الحمدللہ یہ کم و بیش ساڑھے تین گھنٹے انہیں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کی صحبت حاصل ہے، اور ہمیں یہاں یاد ہے فیضان مدینہ میں بابا نصاب شریعت مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ اس میں تدریس فرماتے تھے، اور باب المدینہ کے تجارتی حلقوں کے لوگ یہ شرکت کرتے تھے. الحمدللہ یہ ڈیڑھ گھنٹے کا جو درجہ لگتا تھا فیضان مدینہ میں، اس میں ڈیڑھ گھنٹے میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ زبردست تنظیمی تربیت فرمانے کی کوشش کرتے تھے اور ذہن دیتے تھے مدنی قافلوں کا، مدنی انعامات کا، مدنی مقصد کا. تو یہ آج تک ان کو یاد کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے نصاب شریعت بھی پڑھایا اور الحمدللہ تنظیمی تربیت بھی فرما دیتے.
جہاں مدرس تنظیمی کاموں کا کڑن رکھنے والا ہوگا نا، وہاں ایسا ہی ہوگا، اور جہاں صرف وہ تنخواہ کے لیے کام کرنے والا ہوگا یا بےچارا باصلاحیت تو نہیں ہوگا اس معاملے میں، خالی پڑھانے سے کام رکھتا ہو، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا نصیب. اب ہر جامعہ میں ہم کڑن شاہ تو لا نہیں سکتے، کہیں کڑن شاہ ہے، کہیں ہمیں کڑھاتے ہیں، ایسے بھی ہے نا کہ جو ذہن بناتے ہیں کہ بھائی تعلیم پر دھیان رکھو، بعد میں کام کرنا دعوت اسلامی کا، ایسوں کو تو بالکل ایک منٹ بھی دعوت اسلامی میں ٹھہرنا نہیں چاہیے. واقعی یہ تو میرا تو سخت اس سے مطلب بہت سخت ناراضگی ہے. مدنی قافلے یا دعوت اسلامی یا مدنی کام کیا اصول علم کے ذرائع نہیں ہیں. مدنی قافلے میں کیا ہوتا ہے، تو کاروبار سیکھتے ہیں کیا، دنیا کمانا سیکھتے ہیں، وہ بھی تو علم میں دین حاصل ہوتا ہے نا، تربیت ہوتی ہے. مدرسوں میں اب سمجھیے کہ تھیوری پڑھتے ہیں اور وہاں جا کر پریکٹیکل کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں قافلوں میں، آپ درس دیتے ہیں، وہ بھی علم دین حاصل کرنے کا تو ذریعہ ہے. اس معنی آپ پڑھتے ہیں، آپ حدیثیں، روایتیں، حکایتیں، آیتیں پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی اصلاح کا بھی سلسلہ، بیانات آپ کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے. تو مدنی کام کے لیے آپ نے بیان یاد کیا، بیان کی تیاری کی، ایک صفحے کا بیان کرنا ہے 12 صفحے مزید آپ کو پڑھنے پڑتے ہوں گے، جب بھی تیار ہوتے ہیں کتنی معلومات ہو جاتی ہوگی بیان کرنے والے. تو یہ سارے مدنی کام ہیں تقریباً، یہ حصول علم ہی کے ذرائع ہیں، تو یہ تعلیم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ مزید آپ کو اس کے ذریعے مدد ملے گی. اس کو تعلیم سے آپ خارج مت کریں، مدنی کاموں کو علم دین کے شعبے سے الگ نہ قرار دیں، یہ علم دینی کا شعبہ ہے الحمدللہ، اس کو بھی اپنائیں اور اس کا بھی کام بڑھائیں، اس میں آپ کی اپنی بقا ہے. جتنی دعوت اسلامی کی ترقی ہوگی اتنے جامعات بڑھیں گے، اتنے آپ کے جامعات مضبوط ہوں گے، جتنی دعوت اسلامی کمزور ہوگی آپ کے جامعات کمزور ہوتے چلے جائیں گے. کہ آپ دعوت اسلامی کی روح نہیں ہے، جامعات کی روح دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے. مدنی کاموں کی برکت ہے کہ کروڑوں روپے کا چندہ یہ عوام کر کے آپ کو دیتے اور جامعات چلتے اور آپ کھاتے پیتے ہیں. اس لیے آپ مہربانی کر کے الگ نہ کریں کہ تعلیم حاصل کر لو، پہلے پڑھ لو، ابھی پڑھنے کا ٹائم ہے، بعد میں کام کرنا، یہ ایسا آدمی دعوت اسلامی کے حق میں مخلص نہیں ہو سکتا. کہیں بھی آپ اس کو ایسا اسلامی بھائی پائیں تو اس کا ذہن بنائیں کہ وہ اسی غلطی کر کے ہماری دل آزاریاں نہ کرے. ہم دعوت اسلامی اپنے نفس کے لیے نہیں کر رہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے. مدارس پہلے بھی تھے، منچ پر پہلے بھی بیانات ہوتے تھے، لیکن جب دعوت اسلامی آئی تو آپ دیکھیں کتنا بڑا بند بند گیا، گناہوں پر، برے نظریات پر، کیسا بند بند گیا. الحمدللہ کہ آج سنیوں کی ناک اونچی ہو گئی، فخر سے سر اونچا ہو گیا، ہے نا، فخر سے سر اونچا ہو گیا. تو فخر سے سر اونچا مدرسوں کے ذریعے نہیں ہوا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ذریعے ہوا. مدرسے ایک شعبہ ہے اور یہ بھی بہت ضروری ہے، بہت عمدہ شعبہ ہے، لیکن اس کو دعوت اسلامی سے مائنس کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. دعوت اسلامی اگر اس سے مائنس کر دی جائے گی تو بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو زندہ رکھا جائے، جب ہی یہ زندہ رہیں گے ورنہ ختم ہو جائیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے، مدنی کام کرنے سے پڑھائی میں حرج ہوتا ہے یا نہیں؟
مطلب جو بھی فارغ اوقات ہیں ان میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں، تعلیم میں کیوں حرج ہوگا؟ جو مقیم طلبہ ہیں وہ بھی تو مطلب اپنے گھروں پر جاتے ہیں، دوستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں. تو طلبہ اگر کام کرتے کرتے درس نظامی کریں گے نا تو انشاءاللہ اس کا رنگ کچھ اور ہوگا. یعنی جو مدنی کام نہیں کرتے ہمارے سائیں بھائی اور پھر یہ درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں ان میں، اور جو دعوت اسلامیہ کا مدنی کام کرتے کرتے فارغ ہوتے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب میں اس کی ایک مثال آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ یہ باپو ہمارے ہیں نا، یہ باپو درس نظامی میں بعد میں آئے، اس سے پہلے سے یہ کچھ نہ کچھ کرتے تھے اپنے علاقے میں دعوت اسلامیہ کام، اور جب تک درس نظامی کرتے رہے تو کام بھی کرتے رہے اور درس نظامی بھی کرتے رہے. اب درس نظامی کر لیا تو اب یہ بابو کیا ذمہ داری آپ کی دعوت اسلامی کی؟ دعوت اسلامی کی تحصیل کی ذمہ داری ہے ان کی، اور جامعات کی ذمہ داری کیا آپ کی؟ پورے باب المدینہ کی ذمہ داری ہے. تو بولے اب میں صبح ذمہ دار بھی ہیں. تو یہ کام کرتے 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 یہاں گئے تو ان کو بول دینا نہیں تحصیل نہیں ڈیویژن. تو میں نے ان کو یہ شعر سنایا تھا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. کام کرتے کرتے دعوت اسلامی کا جو دعوت وہ اپنا درس نظامی کرے گا اس میں، یہ دو مثالیں ویسے کئی انشاءاللہ ملیں گے اس حصہ میں بھائی، تو ان میں. اور جو بالکل کام نہیں کرتے اور اس طرح کی جن کی سوچ ہوتی ہے کہ پہلے تعلیم حاصل کر لو پھر کام کریں گے، تو وہ ایسے وہ کام کرتے، ایک بھی مثال میرے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کی یہ سوچ ہو کہ پہلے پڑھ لو پھر کام کرو اور اس نے کام بعد میں کیا ہو، ایک کو بھی میں نہیں جانتا. خالی بولتے ہیں پہلے ہم نے یہ کوشش کی کہ درس نظامی ٹھیک ہے کر لیں تو اس کے بعد بارہ ماہ. تو اس کے لیے جب ہم نے زور لگایا تو میرا خیال ہے دو تین بمشکل تیار ہوئے تھے، ہے نا، درس نظامی کرنے کے بعد. تو پھر ہماری سوچ بنی کہ یار یہ درس نظامی کے بعد تو ہاتھ رکھنے دیتے نہیں ہیں، تو اب ان کو طالبی علمی کے دور میں ان پر ہم کوششیں کریں. تو ایک مدنی مذاکرہ تھا غالب، اس میں طلبا تھے، یہی جگہ تھی جب بڑی تھی پہلا وہ بارش کا پہلا قطرہ جو کہہ سکتے اس کام کے لیے طلبا میں. تو الحمدللہ ان کی درخواست، ان کی خدمت میں درخواست پیش کی گئی تو انہوں نے اچھا رسپانس دیا کہ پہلا درجہ تو دوسرا درجہ مختلف درجوں سے ہمیں ملنے شروع ہو گئے اور آج 1000 کی تعداد پہنچ گئی. یہ ابھی دو تین سال ہوئے اس کوشش کو شروع کی، یہ نہیں کہ برسوں سے، تیسرا سال ہے شادی اور 1000 تک تعداد پہنچی. اور درس نظامی والے ہاتھ رکھنے دیتے نہیں ہیں کیونکہ وہ پھر مختلف شہروں میں چلے جاتے ہیں، ملک بھر کے ہوتے ہیں نا، اور یہ جو یہاں پڑھنے آتے ہیں یا جہاں بھی جامعات میں پڑھنے آتے ہیں ظاہر ہے وہ وہاں پڑھے رہتے ہیں تو ان کی ذہن سازی آسان ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بالکل سوچ سے میری شروع سے اختلاف ہے اور مجھے بہت دینے کے ناراضگی ہے سوچ سے کہ جو اساتذہ یا طلبا بعضوں کا ذہن بناتے ہیں کہ پہلے پڑھ لو، تمہارے پڑھنے کے دن ہیں، پہلے پڑھ لو بعد میں کام کرنا. توبہ. یہ میں کہتا ہوں یہ کام کرنا بھی تو پڑھنا ہے، آپ کو بیان کرنا ہے. میں نے کل بھی مثال دی تھی، ایک صفحے کا بیان کرنا ہے، شاید کل آپ کو مثال دی تھی میں نے نا کہ ایک صفحے کا بیان کرنا ہے تو 12 صفحے آپ کو پڑھنے پڑیں گے. تو یہ بھی تعلیم کی صورت نہیں ہے، اس میں کافی ہے نا کہ بیان بھی یاد ہو جاتا ہے آپ کو اور معلومات میں کافی اضافہ ہوتا ہے. اچھا پھر جو کام کرتے کرتے درس نظامی کرتے ہیں اور جو کام کیے بغیر درس نظامی کرتے ہیں، ان کے عمل میں، ان کے تقوے میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. اگر آپ غور فرمائیں گے، کیونکہ صرف درس نظامی کر کے آپ بولو کہ ساری منزلیں طے ہو جائیں تو یہ بہت مشکل ہے. درس نظامی کے سلسلے آپ لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے نا، جب سے میں دیکھتا چلا رہا ہوں بھارت کے، دنیا دیکھی ہوئی ہے اور فارغ التحصیل دیکھے ہیں، ان کی فراغت کے انداز دیکھے، ان کی دستار بندیاں دیکھی ہیں، اور جو اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے جس رنگ میں ڈھالا آپ کو، یہ بھی آپ کے سامنے. تو اس لیے آپ کی اپنی دنیا اور آخرت میں بہتریاں اسی میں کہ کام کرتے کرتے آپ تکمیل کریں. درس نظامی اس میں بالکل اس وسوسے پر نہ جائیں گے پہلے تعلیم مکمل کر لو، وہ بھی تعلیم ہی ہے، قافلہ بھی تعلیم ہے. یا قافلے میں علم حاصل نہیں ہوتا آپ کو، اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، مجھے مطمئن کر دے گا تو قافلے اپنے بند کر دیں گے. بلکہ جو قافلے میں علم حاصل ہوتا ہے، میں صحیح بولتا ہوں، نظامی میں وہ علم حاصل نہیں. بے شک درس نظامی میں جو حاصل ہوتا قافلے میں نہیں ہوتا، اس کا بھی میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. جیسے اب میں ہوں، اب میری معلومات کم ہے، مناسب ہے نہیں ہے، یہ اس کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا. اب مجھے یہ معلومات اور کیسے ہوئی، الحمدللہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، اور جب چلتے تھے باب المدینہ سے تو سندھ باب الاسلام سے ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوتے تھے، پھر سرحد میں ہمارا اختتام ہوتا تھا قافلے کا، پھر الگ سے بلوچستان کی بھی ترکیبیں ہوتی تھی. یہ ہمارے حاجی شاہد ہیں، یہ بلوچستان کے دورے کی ہماری سوغات ہے، اگرچہ یہ خود نہیں ملے بلوچستان میں، لیکن ان کے بھائی، میں بیلا میں ہمارا قافلہ گیا تھا تو ان کے بھائی جو ہیں حاجی یاسر، تو انہوں نے خود اپنا یہ واقعہ بتایا کہ میں آپ لوگوں کا قافلہ دیکھ کر، داڑھی اور امام میں یہ روشن چہرے دیکھ کر، میں تو پیچھے چل پڑا کہ یہ بڑے اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں. تو فلاں مسجد میں بیان ہوا، ایک مسجد میرا بیان ہوا تھا، تو وہاں آپ نے بیان کیا، تو ان دنوں میں 11 جمعرات کے لیے ہفتہ وار اجتماع کے لیے ہاتھ اٹھواتا تھا. بولا آپ نے 11 جمعرات کے لیے ہاتھ اٹھوائے، تو میں نے ہاتھ اٹھا لیا. پہلی جمعرات کو آ گیا، گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا تھا ان دنوں ہفتہ وار اپنا اولین مرکز میں. تو وہاں جب بیان سنا، دعا اور ماحول دیکھا، تو پھر میں نے زندگی بھر کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب میں اور دعوت اسلامی ہے. تو انہوں نے پھر سارے بھائیوں کو ترکیب بھیج دیا، ان میں یہ بھی ہے حاجی شاید جو اس وقت آپ کے انتظامی کابینہ کے ماشاءاللہ نگران پاکستان کے رکن شورا بھی ہیں، الحمدللہ آپ کے سامنے جو بھی ان کے تعارف کیا جاتے نہیں. تو یہ کہاں ملے مجھے؟ قافلے میں ملے. بلکہ آپ میں سے بھی بعض شاید ہوں گے کہ قافلے کے ذریعے متاثر ہو کر درس نظامی کیا ہوگا، کوئی ہے؟ ایک نام اٹھا ماشاء اللہ، تین، یعنی یہ قافلوں کے ذریعے متاثر ہو کر انہوں نے وہ درس نظامی کا سلسلہ کیا. تو اس لیے قافلوں کو بھی مت چھوڑیے، مدنی کاموں کو بھی مت چھوڑیے، اور یہ ذہن مت بنائیے بس میں درس نظامی کر لوں تو پھر کام کروں گا. پھر آپ کی شادیاں ہو سکتا ہو جائیں، پھر آپ لوگ امامتیں کریں گے تو خطابتیں کریں گے تو پھر ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، تو شاید کام کی عادت پڑے گی. بچپن سے کام کی عادت ڈالی ہے، جس کام کی عادت بچپن سے پڑتی بہت پکی ہوتی ہے. یہ سنی دن بات ہے، کیونکہ وہ بنگلہ دیش میں سیلاب بہت آتے ہیں، سنی ہوئی بات ہے کہ وہ بچوں کو وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے نا سمندر کے دریاؤں کے کنارے پہ، اس میں ڈال دیتے ہیں، تو بچے ہاتھ پیر مارتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، ان کو عادی بناتے ہیں، تو پھر یہ تیراک بن جاتے ہیں کہ خدا نہ خدا کبھی سیلاب وغیرہ آئے تو یہ اپنی جان بچا سکے. بچپن سے کام کرنے کی عادت ڈالی ہے. میں نے اپنے بچوں کو چھوٹے تھے نا جب سے ڈال دیا تھا، کام تو کیا کرنا تھا، بس بچوں کو یہ چیزیں یہ دکھاتے رہنا ہے تو ان کا ذہن بنے کہ ہمارا یہ ہمارا لباس یہ ہے، ہمارا میدان یہ ہے. تو الحمدللہ میرے بچے ماڈرن نہیں ہیں، یہ جانتے ہی آپ سب. تو بچپن میں وہ سادہ لوح سادی تختی ہے، جو اس پر لکھیں گے وہ لکھا جا سکے گا. تو آپ کے جو بھی طلبہ ہیں وہ سمجھو کہ بھی بچے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کام کرواتے رہیں، اور جو ان کو سمجھائے کہ پہلے تعلیم حاصل کر لو اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ یہ بھی تعلیم ہے، درس دینا بھی تعلیم ہے. درس دینے کے لیے فیضان سنت کا طریقہ یہ کہ پہلے اس کو ایک بار پڑھ لے، پڑھ کے پھر سنائے. تو اس طرح یہ دو بار جب پڑھے گا یا بل پر سستی کرتا ہے، ایک بار نہیں پڑھتا اور پڑھ کے سنائے گا، تو یہ بتائیے اس کو علم حاصل ہوگا یا نہیں، اس سے وہ تو معلومات ہوگی، عمل کا جذبہ ملے گا، اس کو بڑا فرق پڑے گا. بیان کے لیے اس کو آپ نے ذمہ داری ڈالی تو بیان کی تیاری کرے گا، تیاری میں اس کو بہت ساری معلومات ہو جائے گی. تو یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے نا، یہ الحمدللہ حصول علم کے
ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ذرائع ہیں. انفرادی کوشش بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن کچھ نہ کچھ یاد کرنا پڑے گا اس کو کہ میں سمجھاؤں کیا اس کو, تو کچھ نہ کچھ مدنی پھول یاد کرے گا, کچھ سنتیں یاد کرے گا تاکہ وہ بتاتا رہے. پھر بعضوں کا گفتگو میں وہ زیادہ مضبوط ہوگا تو اس کو بھی معلومات ہو جائے گی. تو یہ بھی حصول علم کے ذرائع ہیں. تو دعوت اسلامی کا سارا کام جو ہے الحمدللہ وہ علم دین کی چھتری کے نیچے ہے, ہٹ کر نہیں ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مبلغین کو جو معلومات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ عوام کو وہ معلومات کہاں ہوتی ہیں. جتنی معلومات ماشاءاللہ, جتنی سنتیں ان کو یاد ہوتی ہیں. ایک بار میرے ساتھ یہ چٹکلا ہوا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, دعوت اسلامی کے اوائل کی بات کر رہا ہوں. میں نے کسی کو دعوت دی اجتماع کی, اس میں قافلے نہیں ہوتے تھے. اس نے کہا انہیں کہ ذرا, اس نے مر کہا مجھے, میں درس نظامی کر رہا ہوں, میرے کو آپ کے اجتماع میں اور آنے کے وقت نہیں ملتا. اب اس دوران شاید میں نے کوئی اس کو تحفہ پیش کیا ہوا, تو اس نے الٹے ہاتھ سے لیا. اب مجھے موقع مل گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ درس نظامی کرتے ہیں, ہم یہ سیکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا سنت ہے, ہم وہاں سنتیں سیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر بیچارے کے بعد جواب کوئی نہیں تھا. تو یہ واقعی یہ سنتیں آپ کو جب مدنی ماحول میں اس کی مشق ہوتی ہے, ادھر آپ تھیوری پڑھتے ہیں درس نظامی میں, اور یہ عملی طور پر اس کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ ایسا نکھار آئے گا. درس نظامی کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کام ہوگا تو یوں سمجھیے کہ سونے پہ سہاگا ہوگا, اور خوب آپ کی مطلب پالش ہو جائے گی اور اس کی چمک دمک سے ایک عالم روشن ہوگا الحمدللہ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
اساتذہ کرام کے لیے جامعۃ المدینہ کے لیے جو لباس طے ہے اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
یہ تو بہت پرانی قرآن ہے میری. ہمارے اساتذہ جو ہیں اکثر دور رہتے ہیں. اب چونکہ ان کے پاس ہوتے ہیں اصل دلائل, دلائل ہوتے ہیں, وہ یہ کہ یہ واجب نہیں ہے, یہ سنت الموقعہ نہیں ہے, تو یہ فلاں نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ ہم پھر پوچھتے ہیں کہ کیا درس نظامی پڑھنا یا پڑھانا فرض و واجب ہے؟ سنت الموقع ہے, اسی کے ذریعے آپ پڑھا کر روزگار حاصل کریں. مطلب یہ کہ جواب الجواب تو یہی ہوگا, آپ اگر یہ جواب دیں گے ہم یہ جواب دیں گے. آپ مزدوری کریں اور کوئی کام کریں, کیا ضروری ہے؟ تو یہ کہ وہی ہوتا کہ میٹھا میٹھا ہاتھ آتا ہے, نفس جس بات پر ہاتھ رکھ دے تو بس وہ قبول ہے. کیا مستحب ہو کہہ کر چھوڑ دینا چاہیے؟ مستحب میں کیا فضیلت نہیں ہوتی؟ اب مستحب کے فضائل میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں اور کتنا ثواب ہوتا ہے اور کتنی اس میں سعادتیں ہوتی ہیں, اس کی میں آپ کو ایک جھلک دکھاؤں. کھانے کے بعد دسترخوان جب تک اٹھا نہ لیا جائے بندہ نہ اٹھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی روایت نہیں ہو شاید, کہ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ جب تک دسترخوان سامنے رہتا ہے اور وہ کھانے والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے. تو اب کتنی بڑی فضیلت ہے! کیا یہ فضیلت کم ہے؟ یہ اس میں ہرس نہیں ہے اپنے کو کہ فرشتے, معصوم فرشتے وہ رحمت کی دعا کریں. ہماری اپنی دعاؤں کا جو حال ہے ہمیں پتا ہے, ہمارا کون سا دل لگتا ہے. رسمی طور پر بس ہم لوگ کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ دعا کبھی کبھی. فرشتہ معصوم دعا کر رہے ہیں, فرشتے یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما, رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں. اسی طرح مستحبات میں فضائل کا جہاں تک تعلق ہے, اب جیسے کہ امامہ شریف پہ کیوں نہیں باندھتے آپ مستحب, تو اس کی فضیلت تو دیکھو کہ بغیر امامے کی دو رکعتیں, امامے کے ساتھ 70 رکعتوں سے زیادہ ہے, نہ افضل ہے. ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے, اور جمعے کا امامہ باندھنے والے پر, جمعے کے امامے والے پر فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں. امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا, حلم بڑھے گا. اہل عرب نے امامے اتارے تو اپنی عزت اتار بیٹھے. تو اس طرح کے فضائل موجود ہیں احادیث مبارکہ میں, نہ اتارنے سے ایک ایک گناہ اترے گا, پہننے سے ایک ایک نیکی اور نور ملے گا باندھنے سے. تو یہ روایات اگرچہ اس کا حکم مستحب ہے کہ نہیں پہنے گا تو کوئی گناہ نہیں, لیکن جو نہیں پہنتا کیا اتنے سارے ثواب سے اس کی محرومی نہیں؟ یہ تو ہے نا. تو اس طرح تہجد کو لے لیے کہ تہجد نہ پڑھنا ہر کوئی گناہ نہیں, آپ مسئلہ جانتے نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں, لیکن وہ امام شافعی بھی تو اس کی اہمیت کیسے رکھتے تھے کہ خود طلبہ کے اس میں دروازوں پہ جا کر پانی رکھ دیتے تھے وضو کا, اور ایک بار دیکھا کہ وہ پانی کا لوٹا یوں کا یوں دھرا تھا, پتا چلا وہ طالب علم تہجد کے لیے نہیں جانا, آپ نے اس کو تعلیم سے ہی فارغ کر لیا. یعنی اتنا اہتمام تھا اس دور میں ان مستحبات پر. اور آج مطلب یہ کہ ہم لوگ وہ دلیل دے کے نکل جاتے, کیا پتا یہ مستحب ہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. غالباً جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا واقعہ ہے کہ بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, کہنے لگے میری عبادتیں ریاضتیں ایک طرف رہ گئیں, بس وہ رات اٹھ کر جو دو رکعت پڑھا کرتا تھا وہ کام آ گئی, اللہ نے اس وجہ سے میری مغفرت فرما دی. تو اللہ کی رحمت, رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے, نقطہ نواز ہے. تو اس لیے کوئی عمل ایسا نہیں ہے چھوڑنا, پھر اس میں دلائل دینا یہ زیادہ رسکی ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کے دل میں اہمیت کی کمی پر دال ہو اس کے دلائل, وہ دل کی کیفیت پر ہے جو دلائل دے گا, ہم اس پر کچھ بھی حکم نہیں لگائیں گے معاذ اللہ. تو اس لیے وہ آدمی اگر مستحب پر عمل نہیں بھی کر پاتا تو اس کے دل میں ہلکا سا قلق ہونا چاہیے, تھوڑی سی چبل ہو کے یار میں سست آدمی ہوں, میں غافل ہوں, مجھے یہ بھی عمل کرنا چاہیے, مجھے وہ بھی عمل کرنا چاہیے, مجھے یوں بھی کرنا چاہیے, مجھے یوں بھی کرنا چاہیے. یعنی کہ آدمی سراپا حرص و طمع بن جائے نیکیوں میں, کہ ایک ایک نیکی کے لیے قیامت کے روز آپ کو پتا ہے کہ وہ مانگتے ہوں گے, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بیوی میاں سے دور ہٹ جائے گی, اور کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی, کیا پتا یہ امامی کی نیکی ہی ہمیں چھڑا لے, زلفوں کی سنت ہی ہمیں بچا لے عذاب سے, کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کیا عمل پسند آئے گا ہمیں پتہ نہیں. اس لیے کوئی نیکی چھوڑنے والی نہیں, کوئی خطا کرنے والی نہیں, گناہ کوئی سا بھی نہ کرے کہ صاحب یہ چھوٹا ہے میں کر دوں, تو صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے گا تو اشد کبیرہ ہو جائے گا, سخت ترین کبیرہ, تو اللہ کی نافرمانی وہ ہلکا جانا معاذ اللہ. تو اس لیے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, آپ نفس کی چال میں نہ ہے کہ نفس اور شیطان ان مستحبات کو بھی چھڑا کر اپنا فائدہ ہی کرتا ہے, آپ کا نقصان کرتا ہے, اور بندے کی تباہی وہ بھی آتی ہے کہ پہلے مستحب چھوٹتا ہے, پھر سنت چھوٹتی ہے, پھر وہ مزید اس کا دل کھلتا ہے تو واجبات ترک کرتا ہے, پھر فرائض بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس لیے جو مستحب پر اچھی طرح جم جائے تو انشاءاللہ سنتوں اور واجبات اور فرائض پر بدر جائے اولا اس کو استقامت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. تو میرے جو استائی بھائی اس معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں, اب چونکہ آپ ایک تحریک سے وابستہ ہیں, دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں آپ کے اس عمل سے بہت سارے استائی بھائیوں کی دلجوئی بھی ہوگی, یہ ایک وہ کیا کہنا چاہیے سائیڈ پروفٹ ہے اس کا, کہ آپ کے جیسے کہ استاد ہے وہ نہیں اس طرح زلفے رکھ رہا, امامہ شریف نہیں باندھ رہا, تو وہ اگر امامہ شریف ناظم کی رکھ کر باندھ لے گا, یا کسی طالب علم کی چھوٹے کی بات مان کر رکھ لے گا, اس کا دل کتنا خوش ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے کہ فرضوں کے بعد افضل عمل مسلمانوں کا دل خوش کرنا ہے, اعلی حضرت نے حدیث جگہ جگہ فتح رضویہ شریف, تو مہربانی کیجئے میرا بھی دل خوش ہو جائے گا, جو حاضرین ہیں ان کا بھی دل راضی ہو جائے گا, اور جنہوں نے زلفوں کا اہتمام نہیں رکھا وہ آج سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب میں زلفیں سنت کے مطابق رکھوں گا, آدھے کان تک پورے کان تک گردن شریف تک رکھی تھی سرکار نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, چھو جاتی تھی, تو جنہوں نے نہیں رکھی وہ ہاتھ اٹھا, جن کی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, نہ جن کی نہیں ہے وہ صرف ہاتھ اٹھا اور نیت فرمائے ماشاءاللہ الحمدللہ. داڑھی رکھنا تو چونکہ یہ واجب ہے اور ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, الحمدللہ اس واجب پر تو عمل کیا ہوا ہے الحمدللہ, تو اس زلفوں کی سنت پر بھی عمل ہو جائے, سنت میں عظمت ہے انشاءاللہ, حقیقت میں عظمت ہے. اور داڑھی امامہ شریف زلفیں سفید لباس سنت کے مطابق، کیونکہ ہمارے اس طبقے میں ایک یہ المیہ بھی ہے کہ ان کا لباس سنت کے مطابق کم ہوتا ہے، یعنی آدھی پنڈلی تک ہمارے شریعت میں بھی سنت لکھا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں بھی سنت لکھا ہے کرتا آدھی پنڈلی تک دراز ہو، لیکن آپ خود چیک کر لیجیے گا، اگر کھڑے کھڑے جھک کر چیک کریں گے تو وہ کرتا بھی آپ کے ساتھ جھک جائے گا، کھڑے کھڑے آپ چیک نہیں کرنا، کسی کو دکھا لینا کہ میری آدھی پنڈلی تک کرتا ہے یا نہیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کس کا کرتا آدھی پنڈلی تک ہے۔ درزی بھی بعض اوقات کوتاہیاں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے آدھی پنڈلی تک ناپ دیا ہو یا چڑھ گیا ہو دھلنے میں، تو اس کا طریقہ یہ کہ ایک آدھ انچ بڑا رکھے آدھی پنڈلی سے اور ترپائی کروا لیں، پھر دھونے کے بعد یہ سکڑ جاتا ہے تو اس کو حسب ضرورت کھول کر پھر ترپائی کر لیں، اتنی محنت کرے گا کون، امی کرے گی باجی کرے گی، اگر 10-5 روپے خرچہ کرنے کا ذہن ہوگا درزی کرے گا، تو میں نے کہا تو ترپائی کر لیں گے آدھی پنڈلی تک، اس کو تو اب وہ سنت کے مطابق ہو گیا، پھر حسب ضرورت کھول لے اس کو دھلنے کے بعد، اگر یہ چڑھ گیا تو نہیں چڑھا تو ٹھیک ہے ترپائی رہنے دے، سنت کے مطابق ایک بالش چوڑی اس کی آستین ہو، پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر پہنا جائے، کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ اس میں تو بڑی تاکید ہے، روایتیں اس میں، ایک شخص تکبر سے تہمت لٹکا رہا تھا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، قیامت تک وہ دھستا رہے گا، تو خیر تکبر کے ساتھ وہ ناجائز ہے تہمن لٹکانا یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اور اگر تکبر نہیں ہے تو اگرچہ یہ ناجائز نہ صحیح مگر پھر بھی سنت تو یہی ہے نا کہ ٹخنوں سے اوپر کلی والا پہنے تو زیادہ اچھا ہے، کہ کشادہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو کلی والا، اس کو میں سنت نہیں کہہ رہا کلی کو، آج کل کلی والا بنتا ہے تو ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے اور بغیر کلی کا چست ہوتا ہے، اور اس کی لمبائی جو آستین کی ظاہر ہے کہ انگلیوں سے نیچے نہ ہو تو وہ پھر اسبال میں آ جائے گا، تو جب کرتا واقعی سنت کے مطابق ہوگا نا تو پھر اس کے ذریعے پردے پردہ ممکن ہے، آج کل بنیان کی بھی عموماً چور سائزیں ہوتی ہیں، چور سائز بولتے ہیں کیونکہ جو سائز لکھتے ہیں اس سائز کی عام طور پہ نہیں ہوتی، ہمارے چھوٹی ہوتی ہے، تو بنیان پہن کر یعنی کرتا اتار کر پھر بنیان میں کبھی آدمی رہتا ہے، بنیان ایسی ہو کہ اٹھ کر چلے پھرے تو پردے میں پردہ رہے، ورنہ وہ بنیان جس طرح کی بازار میں ہوتی ہے عموماً اس میں پردے میں پردہ نہیں رہتا، اس لیے یہ ترکیب رکھیے کہ کپڑے کا ٹکڑا یعنی کہ بنیان کے دونوں طرف چاک بنا کر کپڑے کا ٹکڑا اس میں سلائی کر لیا جائے، تو یہ کہ قمیض کی طرح ہو گیا اور اس طرح پردے میں پردہ زبردست ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔